الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد علم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ سورۃ النساء ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے 9 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. دوسرے 2 حصے اس کے ابتداء ہم مکمل کر چکے. پہلے حصے میں معاشرتی احکامات کا تذکرہ آیا، دوسرے حصے میں اہل کتاب میں سے یہود، ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جو اسلام دشمنی ہے اس کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا گیا، اور اس وقت ہم تیسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء کے، جو طویل ترین حصہ ہے، آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 152 تک، کہ جس میں منافقین کی 3 بڑی کمزوریوں کا تذکرہ ہے. منافق کون ہوتا ہے اور اس کی جو حساسیت ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں ہونی چاہیے، کیونکہ منافق کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے کہ زبان سے وہ اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، لیکن عمل سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے اس سے گریز کرے اور احکامات شریعہ اس پر نہ چلے، بلکہ یہ ہے کہ پھر آگے بڑھ کر اسلام دشمنی میں وہ مزید جو ہے اپنی جو بھی کارستانیاں ہیں اور اپنے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ نفاق کا جو سب سے بڑا خدشہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جن کے سامنے دین کے تقاضے سامنے آ جائیں اور پھر وہ اس کے حوالے سے پسپائی اختیار کریں. اللہ تعالی ہمیں نفاق کے ہر درجے سے، ہر کیفیت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ایمان کی دولت اور ایمان والوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آج کا جو یہ حصہ ہے کہ جو تیسرے حصے میں مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 3 بڑی جو کمزوریاں ہیں اس کا بیان چل رہا ہے. ایک کمزوری کا تذکرہ منافقین کی پچھلی آیتوں میں ہم نے سمجھا تھا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، یہ منافق کی ایک بہت بڑی کمزوری ہوا کرتی تھی، منافقین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر بڑی شاخ گزرتی تھی. آج کا جو یہ 10واں رکوع ہے اس میں دوسری بڑی کمزوری کا بیان ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں قتال کرنا، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس میں جو نظام باطل رکاوٹ بنتا ہے اور ہر زمانے میں بنتا رہا ہے, تو ان کے خلاف پھر تیاری کر کے جو ہے وہ جنگ کرنا تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام عدل قائم ہو جائے, اللہ کا نام جو ہے وہ بلند ہو جائے. تو اس حوالے سے ابتدان اہل ایمان کو کچھ اہم ہدایات بھی دی جا رہی ہیں, اور خاص طور پر منافقین کی جو یہ کمزوری ہے اس کا بھی بیان ہے کہ جو ہمارے سامنے آئے گا. یہ جو ابتدائی آیات ہیں اس کا خاص پس منظر یہ ہے کہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہم جانتے ہیں, اس کا تذکرہ ہم پچھلی سورت میں پڑھ کر آئے سورہ آل عمران میں, کہ جس میں مسلمانوں کو عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 70 جلیل القدر صحابہ کرام اس میں رضوان اللہ اجمعین وہ شہید بھی ہوئے, لیکن بہرحال کوئی خاطر خواہ اس کا فائدہ کفار وہ اٹھا نہیں سکے, وہاں سے وہ چلے گئے تھے. لیکن بہرحال اس عارضی شکست کا نقصان یہ ہوا کہ جو غزوہ بدر سے جو ایک دھاگ بیٹھی تھی پورے عرب میں مسلمانوں کی, اب یہ ہے کہ وہ عارضی شکست سے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی ذرا ہمت بندی, اور اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو غزوہ احد کے بعد پھر سارے جو دشمنان اسلام ہیں ارد گرد کے وہ متحد ہونا شروع ہو گئے. یہود نے بھی بڑی سرگرمی دکھائی, کفار مکہ تو موجود ہی تھے مکے میں, ان کے ساتھ گٹ جوڑ جو ہے وہ شروع ہو گیا. پھر جو بھی قبائل ارد گرد کے تھے ان کو بھی یہود نے ورغلانا شروع کر دیا, اور ایک بہت بڑا الائی ہے کہ جو پھر سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے, اور وہ بڑے بڑے لشکر ہیں کہ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے پر چڑھ دوڑے تھے. تو بہرحال غزوہ احزاب سے پہلے کی جو کیفیات ہیں اور جو بھی احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے تھے, کیونکہ ایک بڑی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ اب ہر دشمن جو ہے وہ ارد گرد سے منہ چڑھ کر بول رہا تھا اور ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا, تو بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو ابتدان اہل ایمان کو دی جا رہی ہیں. فرمایا یا ایہا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان کے دعوے داروں, خذوا حذرکم, اپنے بچاؤ کا اپنی حفاظت کا سامان لے لو. یعنی اب تم دشمن سے بالکل غافل نہ رہنا, چوکن نہ رہنا ہر لحاظ سے, کیونکہ اب ہر طرف سے اب دشمن تم پر چڑھائی کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں اور اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں جو ہے وہ کوئی بھی نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑ جائے. لہٰذا اب اچھی طرح سے اپنے آپ کو مسلح رکھو ہر طریقے سے, یعنی وہ ساری چیزیں تیار رکھو کہ جو دشمن کے مقابلے پر تم کر سکتے ہو. تو اپنی حفاظت کا سامان تیار رکھو, اسلحہ بالکل تیار رکھو. فن فرو فباتن اون فرو جمیا, اور پس پھر دشمن کے مقابلے میں موقع کے حساب سے نکلو. یعنی فباتن یہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں نکلو, یا یہ ہے کہ اوین فرو جمیا, یا اکٹھے ہو کر جو ہے وہ سب نکلو. یعنی جو بھی سچویشن ہو دشمن کے مقابلے میں, جس طرح سے بھی کوئی بھی جنگی چال تم چلو, لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے تم اب اپنی بھرپور تیاری رکھو. یعنی فن فرو فباتن کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سے گوریلا جنگ ہوتی ہے, یعنی ایک تو وہ جنگیں ہیں کہ جو دین اسلام میں بھی غزوہ بدر ہے پوری قوت کے ساتھ, غزوہ احد ہے, احزاب ہے, غزوہ تبوک ہے, یعنی پوری اجتماعیت کے ساتھ جو ہے وہ جنگیں لڑی گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ گوریلا جو بھی وارز ہوتی ہیں, جنگ ہوتی ہیں, کہ جس میں چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں جنگیں لڑی جاتی ہیں, تو اس حوالے سے بھی یعنی جیسے ہجرت ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ, تو وہاں پر بھی آ کے پھر آپ نے مکے کو شرک کی غلاظت سے پاک کرنے کے لیے سارا فوکس کفار مکہ ہی کی طرف تھا. تو 8 مہمات ہیں کہ جو روانہ کی ہیں, اور یہ 8 مہمات میں یہ چھوٹی چھوٹی مہمات تھیں کہ جس میں 4 غزوات تھے کہ جس میں آپ خود بھی شریک ہوئے. یعنی ایک بڑا غزوہ تو وہ غزوہ بدر سن 2 ہجری سے شروع ہوا, لیکن اس سے پہلے یہ 4 چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہوئے جس میں آپ بھی شریک ہوئے ہیں, اور 4 جو ہے وہ سرایا, یہ سریا کی جمع ہے. سرایا کیا کہ جس میں آپ خود تو نہیں شریک ہوتے تھے, لیکن جو ہے وہ اپنے کسی ساتھی کو کمان دے کے اور ان کے ساتھ کچھ ساتھیوں کو روانہ کرتے تھے. اور یہ غزوہ بدر سے پہلے کی جو 8 مہمات ہیں اس کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ دشمنان اسلام پر، کفار مکہ پر اور جو بھی وہ قافلے وہاں سے گزرتے تھے مدینہ سے، تو اب اپنی پریزنس کو جو ہے وہ شو کرنا اور اپنی قوت کا اظہار ان کے سامنے کرنا کہ اب وہ ہم دبے ہوئے مسلمان نہیں ہیں کہ جو مکے میں تھے اور تم نے ان کو دبایا ہوا تھا، اب ہمیں قوت میں ہیں، اب اس آسانی سے تم اب یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے تو تم نکلو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، فن فرو سباتن اوین فرو جمیا، یا سب جمع ہو کر جو ہے وہ نکلو دشمن کے مقابلے میں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں منافقین کا طرز عمل اس پوری صورتحال میں، یعنی دو گروہ بالکل وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں اہل ایمان میں سے۔ ایک تو وہ گروہ ہے اہل ایمان میں سے کہ جو ہرچے باد آباد کا نعرہ لگاتا، یعنی اب اللہ کو ماننے کے بعد، اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو ہو سو ہو، جیسی بھی مشکل آئے وہ اس راستے میں، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اپنا تن من دھن قربان کر کے بالکل سر تسلیم خم کر کے میدان عمل میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت اور اس گروہ میں ہمیں شامل فرمائے اور یہ اوصاف ہمیں نصیب فرمائے کہ جو یہاں آگے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے اہل ایمان میں سے کہ جو نام کا صرف مسلمان ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنا سارا جو بھی رجحان ہے وہ کس پر ہے، بس اپنی ذات کے گرد ہی وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ اہل ایمان چاہے وہ مریں کھپیں، ان کو فتح ہو شکست ہو، لیکن یہ ہے کہ بس نظر ہوتی ہے کہ فتح ہو جائے تو وہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے کسی صورت میں، اور جب شکست ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ بڑی وہ دعائیں نکلتی ہیں ان کی زبانوں سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی اگر ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی شکست ہو جاتی اور جان اور مال کا نقصان ہوتا۔ تو بہرحال یہ ایک وہ کردار ہے کہ جو منافقین کا ہے، اور یہ صرف 14 سال پہلے یہ کردار نہیں رہا بلکہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر، ایک کائناتی حقائق کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمارے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے عبداللہ بن ابی کا کردار تھا غزوہ احد میں بالکل نمایاں ہو گیا اور عین وقت پر جو ہے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو خبردار کر رہے ہیں کہ اب اس حوالے سے بھی چوکنا رہنا ہے۔ ایک تو وہ ویزیبل دشمن ہے تمہارا کہ جو بالکل مد مقابل کفار کا وہ تمہارے سامنے ہے اور ہر طرف سے وہ بھی آ رہے ہیں، لیکن ایک آستین کے سانپ ہیں کہ جو تمہاری صفوں میں موجود ہیں اور ان کو تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ کفار سے لینا دینا نہ تم سے لینا دینا ہے، بس ان کو تو اپنی جان اور مال کا تحفظ ہے کہ جو چاہیے، یہ ہے وہ نفاق۔ اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہی کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اب یہ منافقین کا طرز عمل، فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبْطِئَنَّ، اور بے شک تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو دیر لگائیں گے، ڈیلے کریں گے۔ یعنی ایک تو مومن کا طرز عمل ہے نا کہ جب بھی کال آ جائے امیر کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نکلنے کا کہا کرتے تھے، تو اہل ایمان اپنا سب کچھ نشاور کر کے آپ کے پاس، آپ کے دست و بازو بن جاتے تھے۔ لیکن منافقین کا طرز عمل، خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر، تو یہ بالکل ہی عیاں ہو گئے تھے نا، واضح ہو گئے تھے کہ کس طرح سے ابھی تبوک پر نکل رہے تھے، اور اس وقت تو نفیر عام تھی، سبھی کو نکلنا تھا جو بھی جنگ کے قابل تھے، لیکن اب منافقین آ کر جو ہے وہ جھوٹے بہانے پیش کر رہے ہیں، عذر جو ہے وہ گڑ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہم جا نہیں سکتے آپ کے ساتھ، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے نرم تھے، تو آپ جانتے تھے کہ یہ غلط بات کہہ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، عذر کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ منافقانہ جو بھی کردار ہے یہاں پر اس کا بیان آ رہا ہے کہ ان میں سے، تم میں سے کچھ ہیں کہ جو دیر لگائیں گے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً کال پر جو ہے وہ تیاری کرتے، اپنا ساز و سامان تیار رکھتے، لیکن وہ دیر لگائیں گے، ڈیلے کریں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور ان کی روش یہ ہے منافقین کی کہ اے مسلمانوں، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی شکست کا سامنا ہو جائے، قال لقد انعم الله علی، تو وہ کہے گا کہ اللہ نے تو مجھ پر بڑا انعام کیا، کہ اذ لم اکن معهم شهیدا، کہ میں مسلمانوں میں موجود نہیں تھا، یعنی اگر تو میں مسلمانوں میں نکل پڑتا ان کے کہنے پر تو یہ تو مرے ہیں، یہ مجھے بھی مروا دیتے، معاذ اللہ۔ یہ تھی وہ روش کہ جو کہ منافقانہ طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یعنی آج بھی دین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے اس دین کے لیے قربان کیا جائے. دین مغلوب ہے, حالانکہ دین تو آیا تھا غالب ہونے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ دین مغلوب ہو پوری دنیا پر, اور یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں اپنے ہی جو بھی خوشی ہے اور اسی میں شادی بیاہ کے موقع پر جو حشر ہوتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, پھر اسی طرح سودی نظام میں جو ہے وہ انوالومنٹ ہے ہماری, سارا جو بھی یعنی دشمن ہے وہ ننگا ناچ راستہ رہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے ہی مست رنائیوں میں لگے رہے, خوش گپیوں میں لگے رہے, تو پھر یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں چوکنا کرنا چاہ رہے ہیں, کہ یہ پھر نفاق کی طرف انسان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان میں موجود نہیں تھا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, ہاں اگر دوسری صورت ہوتی, یعنی ایک تو صورت وہ ہے کہ شکست ہوتی تو یہ کہتے کہ بھئی اللہ نے بڑا انعام کیا, میں بچ گیا, میں ان میں نہیں نکلا. ہاں اور دوسری اگر سچویشن ہوتی کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, کہ اللہ کی کا فضل جو ہے وہ اے مسلمانوں تم کو پہنچ جاتا, کوئی فتح جو ہے وہ تمہیں نصیب ہو جاتی اور اب اس میں مال غنیمت بھی تم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے, لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفَوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو پھر یہ ہے کہ اس صورت میں یہ یقیناً جو ہے وہ کہتے, اور اس طرح سے کہتے کہ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کبھی پہلے کوئی مودت, کوئی محبت ہی نہیں, کوئی رشتہ تھا ہی نہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اے کاش کہ میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا, فوز فوز عظیما, تو یہ شاندار کامیابی میرے لیے بھی لکھ دی جاتی, کچھ مال غنیمت مجھے بھی مل جاتا, اور میں بھی جو ہے وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والوں میں انگلی کٹا کے شامل ہو جاتا, مجھے بھی کوئی سند مل جاتی. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں کہ حالانکہ محبت کا تقاضا, بھائی مسلمان ہو, کلمہ گو مسلمان ہو, تمہیں تو اللہ کے رسول کے دست و بازو بننا چاہیے تھا, ہر وقت ساتھ رہنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ تم جڑے کھوکھلی کرنے والے ہو. اور یہ ہے کہ ہر وہ کام کرو کہ جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بس یہ بالکل نئے نویلے ہیں, اور کبھی کوئی تعلق محبت کا اور جو بھی ایک مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے وہ رہا ہی نہیں, اور بس یہ کہ جب کوئی فتح ہو جائے تو اب مال غنیمت کی لالچ میں موقع تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ہمیں بھی مل جائے اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہو جائے. اب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, ترغیب اور تشویق ہے کہ جو دلائی جا رہی ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, پس چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کریں. کون لوگ جنگ کریں اور یہ کون لوگ کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ؟ اب لازم بات ہے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے, بہت اہم بات ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کا یہاں حکم آ رہا ہے. تو قتال فی سبیل اللہ کہتے کسے ہیں, یعنی لفظی ترجمہ کیا ہے, اللہ کے راستے میں جنگ کرنا. تو متفق علیہ روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ, ایک شخص ہے کہ جو اس نیت کے ساتھ لڑتا ہے کہ اس کی ناموری ہو جائے, ایک دوسرا شخص ہے کہ وہ اس لیے لڑتا ہے کہ مال و اسباب جو ہے وہ اسے حاصل ہو جائیں, اور ایک شخص ہے کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اپنی قومی حمیت میں لڑتا ہے, ایک حمیت ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ اپنی دشمن سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. تو ان میں سے کون قتال فی سبیل اللہ کر رہا ہے, کون جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی قتال فی سبیل اللہ نہیں کر رہا, بلکہ قتال فی سبیل اللہ تو وہ قتال ہے یا وہ جہاد ہے کہ جو صرف اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو جائے, ہی الکلمۃ اللہ ہی الاولیا, کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ بلند ہو جائے, اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے. اس نیت کے ساتھ اگر کسی خطے میں کوئی مسلمان یا کوئی جماعت جو ہے وہ قتال کرتی ہے تو یہ ہے اصل میں قتال فی سبیل اللہ, ورنہ صرف اپنی ناموری کے لیے اور دیگر مقاصد کے لیے کوئی جنگ کر رہا ہے تو وہ پھر قتال فی سبیل اللہ نہیں ہوگا, وہ کوئی اور اس کو نسبت دی جا سکتی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں بنیادی بات تو ایک یہ سمجھ لینی چاہیے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ دین اسلام میں یہ دو اصطلاحات ہیں جو مستقل ہیں، ایک ہے قتال، ایک ہے جہاد، اور یہ قرآن مجید میں مترادف کے طور پر بھی ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہیں. لیکن اصول جو فقہ نے مرتب کیا ہے اس حوالے سے وہ بہت اہم ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ دو مستقل اصطلاحات ہیں تو اب ہوگا یہ ہے کہ جب یہ قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر جمع ہو کر آئیں، اذ اجتمع تفرقا، جب یہ جمع ہو کر آئیں گی تو پھر ان کے جو بھی معنی ہیں وہ پھر الگ الگ کیے جائیں گے اپنے اپنے کونوٹیشن میں. ہاں کسی موقع پر اگر یہ جدا ہو کر آ رہی ہیں، اذ تفرقا اجتمع، تو پھر ان کے معنوں کو جمع کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہو سکتی. تو قتال جو ہے وہ جہاد کے معنوں میں بھی استعمال ہو جائے گا اور جہاد قتال کے معنوں میں بھی استعمال ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ مستقل اپنی اصطلاحات ہیں، لیکن اس کو اپنی اصل کونوٹیشن میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک جملہ میں کہوں تو اس کو ذرا سمجھیے گا کہ جہاد جو ہے وہ عام ہے، قتال جو ہے وہ خاص ہے. ہر قتال وہ جہاد تو ہوگا، لیکن ہر جہاد وہ ضروری نہیں ہے کہ قتال ہو. مثال کے طور پر سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحت ہے اپنے بچے کو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ یعنی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے یہ بات آئی کہ اگر وہ والدین تجھ سے جہاد کریں اس بات پر کہ وہ تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، شرک کرو، تو فلا تُطِعْهُمَا، تو والدین کی ہرگز اطاعت نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہاں الفاظ کیا ہیں، وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ جہاد کریں، تو اب یہاں جہاد کے معنی قتال کے نہیں ہو سکتے، بلکہ جہاد کے معنی کیا ہیں، وہ اپنے لغوی مفہوم میں ہے کہ وہ کوشش کریں اگر تم سے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو. تو لہذا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر جگہ جہاں بھی جہاد کا لفظ آئے تو اس کے معنی قتال نہیں ہوتے. اور یہ وہ عام غلطی ہے کہ جو اس وقت ہمارے پورے معاشرے میں عام ہے کہ جہاں جہاد کا معاملہ جو ہے وہ ہوا، اس کو جو ہے وہ قتال کے مترادف جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. اور یہ ہے کہ پھر ایسے ایسے فساد ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں مسلمان کسی وجہ سے بھی لڑیں، کہیں قابض ہونے کے لیے لڑیں، کہیں مال و اسباب کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں، کہیں آزادی کے لیے جو ہے وہ جہاد کریں، تو اسے بھی جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل ہے کہ جو کہ دے دیا گیا. حالانکہ جہاد تو عام ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، نظام باطل کے خلاف جو جہاد ہے یہ ہے وہ پیک کے جس کو قتال کہا گیا، یہ بالکل آخری درجہ ہے. اور یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ وہی ہوگا کہ جو کس نیت سے کیا جائے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ قائم ہو جائے. صرف آزادی کے لیے کہیں جہاد کیا جا رہا ہے تو وہ جہاد بالحریت ہوگا، بالکل جائز ہے، کرنا چاہیے، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا، قتال فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. تو یہاں تو احکامات آ رہے ہیں کہ فل یقاتل فی سبیل اللہ، بس انہیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہ جنگ کریں، یعنی نظام باطل سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے، تو لہٰذا اب اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو ہٹانے کے لیے، تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو جائے، تو اب انہیں چاہیے کہ وہ جنگ کریں. اور یہ کون کر سکتے ہیں؟ بہت بنیادی صفت ہے کہ جو یہاں پر آ رہی ہے کہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ یہ قتال کر سکیں گے کہ جنہوں نے بیچ دیا دنیا کی زندگی کو آخرت لینے کے لیے، آخرت کے حصول کے لیے، انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا آخرت کی کامیابی کے لیے. یہ ہیں اصل میں وہ صفات یا وہ صفت اللہ کے مومن بندوں کی کہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کر پاتے ہیں. کب؟ کہ جبکہ وہ دنیاوی ساری لذات سے آری ہو کر اور دنیا کی جو بھی اٹریکشن ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا تن من دھن جو وہ قربان کرتے. اور یہی بات ہے کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں کی گئی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے تو خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال کس کے عوض؟ جنت کے عوض. کتنا عجیب سودا ہے، آپ کو بھی بڑا عجیب لگے گا کہ یہ جان اور مال اللہ نے خرید لی جنت کے عوض، حالانکہ جان اور مال دیوی کس کی تھی؟ اللہ ہی کی دیوی تھی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میری راہ میں یہ جان اور مال لگاؤ جو میں نے ہی تمہیں عطا کی ہے، میری نعمتیں ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یہ جان اور مال اب تمہارا رہا ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے یہ جان اور مال لگے گا اللہ کے احکامات کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. تو فرمائیں یہ تو وہی لوگ کر سکیں گے کہ جو دنیا کو قربان کرتے ہیں آخرت کے حصول کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے. وَمَن يُقَاتِل فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا. تو اب دو ہی سچویشن ہوں گی اس میدان میں، تو پھر دو ہی کیفیات ہو سکتی ہیں، فَيُقْتَل أَوْ يَغْلِب، بس یا تو وہ قتل ہو جائے گا، یعنی قتل ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، او یغلب، یا یہ ہے کہ وہ غالب ہو کے واپس لوٹے گا، غازی بن کے لوٹے گا، یا تو شہید یا غازی، اور دونوں میں مسلمان ایک بندہ مومن کا بھلا ہے. یہ شہادت تو ایسی عظیم نعمت ہے، شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی، یہ تو مسلمان کی ایک بہت بڑی سعادت ہے ایک بندہ مومن کی کہ اللہ کے راستے میں وہ اپنی جان بھی جو ہے وہ قربان کر دے. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. یہ اتنی شدت کے ساتھ آرزو تھی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. یعنی بار بار آپ نے یہ تکرار کے ساتھ یہ بات کہی، اتنی شدت کے ساتھ آپ کو یہ آرزو تھی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہرحال یہ ہے کہ دین اسلام نے ایسے سپہ سالار جو ہے وہ تیار کیے ہیں کہ جو جن کی شانیں تاریخ بھری پڑی ہے. میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، جب مسلمان اسکندریہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، اور جو مصر کا شاہ مقوقس، تو بڑا ہی یعنی اس وقت کی آپ سپر پاور کے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پیغام بھیجا، اور پیغام یہ دیا کہ میں آپ سے ملاقات ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو آپ اپنا کوئی وفد ہے کہ جو میرے پاس بھیجیں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ذلیل قدر صحابی ہیں، ان کے ساتھ ایک وفد ان کی سپہ سالاری میں ان کی قیادت میں شاہ مقوقس کے پاس جو ہے وہ وفد بھیجا. تو شاہ مقوقس نے ابو دردہ اور وفد سے اس کو ان کو ذرا ڈرانے کے لیے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے سامنے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، اس وقت جو ہے ایک طرف دریا نیل ہے، تم وہاں سے تو بچ کے جا نہیں سکتے، دوسری طرف میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تیسری طرف جو ہے وہ قیصر اپنی پوری افواج جو ہے وہ اس کے ساتھ میری مدد کو آنے والا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا یہاں مسلمانوں کا قبرستان جو ہے وہ بن جائے. تو لہٰذا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی یعنی میں تم پر رحم کرنا چاہتا ہوں، تمہارے جرنیل اور جو بھی ہیں فوجی ہیں، میں ان کو دو دو دینار بھی جو ہے وہ دیکھے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے واپس پلٹ جاؤ. تو یہ وہ تو ذہن میں یہ تھا کہ یہ دہشت زدہ ہو جائیں گے، لیکن یہ پورے کلمات مقوقس کے جملے سن کر جو ابو دادا ہیں اور جو بھی وفد ہے وہ کھلکلا کے ہنس پڑے، مسکرا دیے. تو یہ بڑا اس کے لیے غیر یقینی صورت حال تھی شاہ مقوقس کے لیے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو، تمہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے. تو حضرت ابو دادا رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اس وقت کے امیر تھے، انہوں نے کہا کہ شاہ مقوقس، شاید تمہیں یہ معلوم نہیں ہے اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس زمین پر فاتح بننے کے لیے آئے ہیں یا اس کا ساز و سامان جو ہے وہ تمہارا اس پر قابض ہونے کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کی زمین پر اللہ کا جو دین ہے اس کو غالب کرنے آئے ہیں. تم اس کو قبول کر لو، ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن اگر تم قبول نہیں کرتے تو پھر تلوار ہے کہ جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. اور دیکھو جو بات تم نے کہی ہے، یعنی جس چیز سے تم نے ڈرایا ہے کہ ہمارا قبرستان یہاں پر بن جائے اور ہماری لاشیں یہاں بکھری پڑی ہوں، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو وہ سعادت کے قریب تم ہمیں لے کے جا رہے ہو کہ جس کی ہم تمنا اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ہم اس بات کا کیا خوف رکھیں. تو یہ کہ ہم تو شہادت کو ایک اعلیٰ رتبہ سمجھتے ہیں، اور مطلب یہ کہ تم تو ہمیں وہ راہ دکھا رہے ہو، اگر وہ بات تمہاری صحیح بھی نکل جائے اور ہمیں شکست ہو جائے، ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں، تو ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں تو یہ مطلوب ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہ سپہ سالار اور یہ شخصیات ہیں جو دین اسلام نے تیار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ رمق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، یعنی دین اس وقت جو یعنی مغلوب ہے پوری دنیا میں، اس وقت یہ تقاضا کرتا ہے، اور یہ دین ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ اس کو سر بلند کرنے کے لیے صرف معذورین جو ہے وہ درکار ہوں۔ آج ہماری تو روش اور ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ کسی کے اگر چار بچے ہیں، تین ذہین ہیں، تو وہ تین ذہین بچے کہاں کپڑے ہوتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم میں کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے ہیں، کئی کئی ڈگریز جو ہے وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کہیں کوئی معذور نکل آیا کوئی بچہ، تو اس کو کہا جاتا ہے مدرسے میں داخل کرا دو، اس کو جو ہے وہ کچھ دین سکھا دو۔ تو معذرت کے ساتھ، یہ دین اتنا مفلوس تو نہیں ہے، معذور تو نہیں ہے کہ معذورین جو ہے وہ اس کو درکار ہوں۔ یہ دین اتنا اعلیٰ دین ہے کہ اس کو اعلیٰ ترین جو ہے وہ صلاحیتیں درکار ہیں۔ اور آپ دیکھیں پوری سیرت کا مطالعہ کریں کہ اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہیں کہ جو کہ لگی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں اعلیٰ ترین شخصیت ہیں، تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ پھر دعوت شروع کی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو ابتدائی درجے میں آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ کون ہے حضرت ابوبکر صدیق؟ کریم پرسنالٹی ہیں مکے کی۔ حضرت عمر فاروق ہیں کہ جو نکل آ رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں کہ جو نکل آ رہے ہیں، یہ کریم پرسنالٹیز ہیں مکے کی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اعلیٰ ترین صلاحیتیں وہ درکار، اور یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں تو جنگ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو دنیا کو داؤ پر لگا دیتے ہیں آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو قتال کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، تو بس یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر غالب ہو کر اور غازی بن کر لوٹتا ہے۔ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بس ہم پھر ان کو دیں گے اجر عظیم، ان کو اجر عظیم جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اب ذرا جھنجھوڑنے کا انداز ہے کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ جو کمزور اور ناتواں مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے، الذین کہ جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، اور وہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال کے جس کے جو رہنے والے ہیں وہ ہم پر وہ ظالم ہیں، وہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ پس منظر کیا ہے؟ یعنی مدینہ آ گئے تھے ہجرت کر کے مکے سے، تو کچھ مسلمان ہیں کہ جو یعنی عورتیں اور کچھ بوڑھے کچھ بچے، وہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے، وہ وہیں مکے میں رہ گئے تھے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ تھے کہ جو قریش مکہ ان پر توڑ رہے تھے، اور نہ صرف مکہ بلکہ ارد گرد کے کچھ اور علاقوں میں بھی اس طرح کے مسلمان پھنس گئے تھے، وہ مدینہ ہجرت نہیں کر پائے تھے۔ تو لہٰذا اب وہ وہاں ظلم و ستم سہ رہے ہیں، ڈٹ گئے ہیں اور کلمے سے اور دین سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، ظلم و ستم سہ رہے ہیں، لیکن وہ دعا کر رہے ہیں رب سے کہ اے ہمارے رب، اس ظالم بستی سے ہمیں نکال دے کسی طرح، اور ظلم سے ہمیں نجات دے دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور اے اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے پاس اپنے پاس سے جو ہے وہ کوئی مددگار ہمارے لیے جو ہے وہ بھیج دے۔ تو یہ مسلمانوں کو ذرا جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھائی، ایک جگہ اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہے، اور یہ ہے کہ کہیں برابر ملک میں اگر کوئی ظلم مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ کفار ڈھا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر تو کوئی معاہدہ ہے آپس میں دونوں ممالک کا، تو پھر ہونا کیا چاہیے کہ وہ معاہدے جو ہے وہ منہ پہ دیکھے مارے جائیں، اور اسلامی ریاست اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے کہ یہ ظلم و ستم اگر تم نے بند نہیں کیا، تو یہ ہے کہ ہم پھر تم سے مقابلہ کریں گے، سارے معاہدے جو کانٹریکٹس ہیں ہمارے وہ سب ختم۔ یہ نہ ہو کہ اوپر اوپر کانٹریکٹس ہیں اور نیچے نیچے جو ہے وہ پھر سارے کام بھی ہو رہے ہیں، نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، بالکل کھل کر جو ہے مسلمانوں کا یہ ایک معاملہ کفار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک اسلامی ریاست اگر وہ قائم ہے اور اپنی جگہ پر اس نے دین کو جو ہے وہ قائم کر دیا، اب اصل میں یہاں پس منظر کیا ہے کہ مدینہ میں مسلمان اہل ایمان ایک اسلامی نظام کی بنیاد رکھ چکے تھے، مکے والوں پر دین کی حجت قائم کر چکے تھے، اب ان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مسلمانوں کی مدد کو نہیں نکل رہا. فرمایا الذین آمنو, اب یہ دو یعنی کمپیریزن ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے کہ ایک تو گروہ ہے اہل ایمان کا, وہ کس کے راستے میں لڑ رہے ہیں, اور جو اہل کفر ہیں وہ کس راستے میں لڑ رہے ہیں, اور تم سوچو کہ تم کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو. فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں کس کے راستے میں, اللہ کے راستے میں. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے. اور اس کے لیے دو یعنی صفات یہاں پر آ رہی ہیں کہ وہ ایمان کی دولت, وہ قلبی یقین کے جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ درجات چڑھتے چڑھتے جہاد فی سبیل اللہ کے, پھر وہ اس مقام پر بھی آتا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر کفار سے دو بدو جنگ بھی کرنی پڑ جائے, قتال بھی کرنا پڑ جائے, تو وہ پیٹ نہیں دکھاتا, وہ اس صف میں کھڑا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, لیکن اس کے برعکس والذین کفروا, وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, تو وہ بھی جنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ کس کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں, طاغوت کے راستے میں. طاغوت ہم نے سمجھا تھا ہر وہ شخص, ہر وہ گروہ, ہر وہ ادارہ, ہر وہ حکومت کہ جو اللہ کے احکامات کو ماننے کے بجائے اپنے احکامات جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کرے, تو وہ ہے اصل میں طاغوت. تو جنگ وہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی اپنی جان اور مال لگا رہے ہیں, یعنی منافقین کو شرم دلائی جا رہی, یعنی تم کلمہ پڑھ کر اور اپنی جان کے تحفظ میں تم مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہو, ذرا شرم تو کرو کہ وہ تمہارے سامنے جو تمہارا بڑا دشمن ہے کفار, وہ بھی جنگ کرنے پر آیا ہے, اپنی جان قربان کر رہا ہے. ابو جہل کون تھا؟ فی سبیل طاغوت, اس نے مقابلہ کیا, جنگ کی ہے, بدر میں خود آیا ہے لڑنے. وہ ابو لہب کی طرح نہیں تھا, وہ ابو لہب کفار میں کا منافق تھا, وہ جب بھی جنگ ہوتی تو وہ اپنے کسی غلام کو بھیج دیا کرتا تھا, لیکن ابو جہل آیا ہے خود لڑنے کے لیے. یہ بڑا توانا اور بڑا یعنی اس کا جگری تھا, اور بہت یعنی بہادر انسان تھا, اور اس کے اندر کئی کوالٹیز تھیں. جبھی تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اس کے لیے کہ اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دے, اور اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے تھے اگر یہ دین قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ اسلام کو تقویت دینے میں بہت آگے جائے گا. لیکن اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ تھا ابو جہل کے اندر انانیت تھی, وہ انا کو فنا نہیں کر پایا, تو لہٰذا یہ دین کی نعمت اس کے لیے وہ لاٹری کھلی نہیں. وہ کس کے لیے کھل گیا؟ حضرت عمر کے لیے کھلی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دوسرا گروہ ہے کہ جو لڑتا ہے طاغوت کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ پس تم قتال کرو شیطان کے ساتھیوں سے. یعنی اصل تو پیچھے کون ہے کار فرما؟ وہ تو شیطان ہے, اور جو شیطانی نظام کو اللہ کی زمین پر قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اولیاء الشیطان ہے, وہ شیطان کے جو ہے وہ ساتھی ہیں. ان قید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کی جو بھی چالیں ہیں وہ بہت بودی ہیں. یہ شیطان اور اس کے ہتھکنڈے اور جو اس کے چیلے ہیں وہ تو زمین پر دندناتے جبھی پھرتے ہیں کہ جب ان کو مٹانے والے سو رہے ہوں. جبھی تو یہ حقیقت بیان ہوئی سورہ بنی اسرائیل میں کہ وجال حق و وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے, باطل کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کا کوئی یعنی پاؤں ہی نہیں ہے, کوئی قدم ہی نہیں ہے اس کے, وہ تو حق کے سہارے پر جو وہ کھڑا ہوتا ہے, حق کا کوئی جز لے کر تانا بانا بنتا ہے اور پھر سہارا لے کر کھڑا ہوتا ہے. اقبال نے بھی کہا کہ باطل تو ہی پسند ہے, حق لا شریک ہے. شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول, یہ شرکت میانہ حق و باطل کیا ہے؟ یہ منافقت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا ان قید شیطان کانا ضعیفہ, بے شک شیطان کی جو بھی چالیں ہیں وہ سب بودی ہیں, وہ اکارت جانے والی ہیں, وہ ختم ہونے والی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً اہل ایمان کی جو اوصاف آج ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ تعالی وہ اوصاف کا ہمیں حامل بنائے, اللہ کے راستے میں ہمیں اپنا جان مال وقت کی قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی نفاق کے ہر قسم سے اور اس کی ہر کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.